آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ 5. جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 23 شب آپ پہنچی. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور بھی ان کے ذریعے بھی پاک سیالوی کابینہ بغداد نگر واڈی ضلع گلزار طیبہ اور پاک جنیدی کابینہ سکھر باب الاسلام ہمارے ساتھ شریک ہیں. مرحبا، اہلا وسہلا، آخر تک بیٹھے رہیے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا انشاءاللہ آخرت کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب سوال آپ کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے میں شائع کرتا موقع پر، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مقصود دیوان عطاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ ایک کیکٹس کا پودا ہے، کئی لوگ اس کو دوزخ کا درخت کہتے ہیں، کیا یہ واقعی دوزخ کا درخت ہے؟ اور اگر یہ دوزخ کا درخت ہے تو کیا اس کا گھر میں لگانا ناجائز ہے؟
اللہ تعالی دوزخ کا درخت ہمیں نہ دکھائے. بس یہ اپنے طور پر کسی ایک نے شوشہ چھوڑ دیا ہو تو یہ چل پڑتا ہے. یہ تو کتنا خوبصورت پودا ہے، سبز اور رنگ بھی سبز ہے، سبز گنبد کی یاد دلانے والے پودے کو کسی نادان نے نعوذ باللہ کیا لقب دے دیا. جہنم کے درخت کا نام ہے تھوہڑ، تھوہڑ زقوم، عربی میں زقوم، اردو میں تھوہڑ یا تھوہڑ. وہ تو نہایت کڑوا ہوگا، اتنا بد مزہ ہوگا کہ ہم اس کا تصور پیش نہیں کر سکتے، اور وہ گلے میں جب منہ میں جائے گا تو گلے میں پھندا ڈالے گا. یہ تو وہ سونا سونا سبز سبز ماشاءاللہ پودا ہے، تو اسے اپنی طرف سے کسی چیز کو ایسا نہ کہا جائے، معاذ اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ہمارا نام رئیس احمد اتاری. میرا پیر و مرشد سے سوال ہے کہ میری دھوبی کی دکان ہے اور ہمارے جو کپڑے ہیں سارے کئی کپڑوں میں نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو دھوبی کے پاس دھلنے جاتے ہیں اور وہ سارے کپڑے ایک ساتھ دھو دیا کرتا ہے. کپڑوں کو ایسے دھونا کیسا؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ اللہ، اصل پانی میں نجاست کا ایک قطرہ بھی، ٹھہرے پانی میں نجاست کا ایک قطرہ بھی جائے گا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر یقینی نجاست ہے کسی کپڑے میں تو اس کو الگ دھونا ہوگا، ورنہ اکٹھا دھوئیں گے تو اس کی نجاست چھوٹ کر پانی میں آئے گی، اس پانی سے سارے کپڑوں میں سرایت کرے گی، تو بلا وجہ وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو بلا ضرورت کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری دھوبی کی دکان ہے حضرت، میرے پاس کام کا بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کام تیار نہیں ہو پاتا، تو میں کسٹمر جب آتا ہے تو میں اس سے کئی طرح کے بہانے کرتا ہوں کہ مطلب کہ لائٹ نہیں تھی یا پانی نہیں تھا یا کسی قسم کا اور بھی مسئلہ کوئی تھا، تو اس بارے میں اگر میں اس طرح سے کہتا ہوں، حالانکہ غلطی میری ہے کہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے؟
نہیں، یہ کہنا جو ہے نا جائز نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور بندے کو چاہیے کہ اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے سامنے بول دے کہ بھائی میں نے کام آپ کا نہیں کیا یا نہیں کر پایا یا میری سستی ہو گئی. اگر سستی بولنا نہیں بھی چاہتا تب بھی کہ بھائی نہیں میں نے کام نہیں کیا، سچ بولے کیا وہ مار دے گا کیا؟
جبکہ سستی ہو گئی ہو تو کہیں سستی ہو گئی، نہ ہوئی ہو تو نہ کہیے بھی کام نہیں ہو سکتا.
موقع اگر بندہ شرمائے کہ میں کیسے اپنی سستی کا اظہار کروں، نہیں کیا کام،
کام نہیں ہوا آپ کا، معذرت انشاءاللہ. یعنی اگر کسی نے ٹائم دیا یہ ذہن بنا کر کہ کل تک اس کا کام میں کر دوں گا، اس کی نیت ہی ہے، اور اب نہیں کر سکا تو نہ دھوکا ہے نہ جھوٹ نہ گناہ،
وعدہ خلافی بھی نہیں ہے،
نہ وعدہ خلافی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی دانش میں تو درست بتایا کہ میں کل کر لوں گا یہ کام، اب کسی وجہ سے بھی وہ نہیں کر پایا تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن ٹائم سوچ سمجھ کر دینا چاہیے اور جو ٹائم دے اس میں دے دینا چاہیے. اگر آپ کسی عذر کی بنا پر نہ کر پائے کام، شرعاً گناہگار نہیں ہے، لیکن اس میں تنفیر کی صورت پھر بھی پیدا ہوگی، لوگ نفرت کریں گے، غیبت کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ یہ وعدے خلاف ہے، نے مجھے کل کا بولا تھا مجھے لٹکا دیا اس نے، میرے وہ شادی کی تقریب میں جانا تھا یہ جوڑا پہن کر، نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کل دے دوں گا اور اس نے مجھے نہیں دیا. یوں آپ کے کاروبار میں بھی فرق پڑے گا، گاہک بھی ٹوٹیں گے، یہ نقصانات ہیں. البتہ آپ کہتے وقت بالکل پرفیکٹ تھے اور آپ کو یوں تھا کہ میں دے دوں گا، تو اب شرم گناہگار نہیں ہوں گے. اور اگر یہ جان جان کے کہیں گے کل دے دوں گا اور ذہن میں یہ کہ یار کل آئے گا تو سنبھال لیں گے، تو جھوٹ ہے، تب تو گناہگار ہوں گے. سوچ سمجھ کے اور اتنا کام لینا چاہیے جتنا آدمی کر سکے. بولتے نا جتنا جتنی چادر ہو اتنا بندہ پاؤں پھیلائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، میں اناؤ سے بول رہا ہوں، میرا نام کاشان انصاری ہے، مدثر مدینہ فیضان کنزل ایمان کا طالب علم ہوں. پیارے بابا جان، کیا ہم بچے اس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں بارش دے، 100 برس کی نانی دے.
اللہ تعالیٰ کو میاں کہنے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اس کے بالکل واضح معنی تو یہ کہ ایک سب جانتے ہوتے ہیں جنرلی میاں بیوی ہے نا، تو میاں یعنی شوہر، تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی ایسے بنتے ہوں جو اللہ کے شایع نشان نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مرحبا، یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ایسا ایک ہے. قل ہو اللہ احد کی تفسیر پڑھے تو ایمان تازہ ہو جائے گا آپ انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ محاورہ جو ہے، لفظ میاں نہ بولا جائے، اللہ پاک بارش دے، یہ کہے اللہ تعالی بارش دے، یا اللہ بارش دے. اب وہ پانی دے بارش
کی نانی،
اب وہ تو ہے بارش کا پانی دے اور سو برس کی نانی دے، یوں ہوگا. یہ بول گئے ہوں گے، سر پانی اور نانی مقفع ہے نا. اچھا ہاں، یہ سر ان میں کوئی شاعر تو ہوگا نہیں، ہم تو وہ دوسرا کچھ بولتے تھے، آورے اور ساتھ نے اس طرح کچھ بچپن میں ہمارے یہاں تو یہ اور کچھ تھا، تو مختلف زبانوں میں یہ تھے. گجرات کے شاید اونا کہا،
پاکستان میں بھی باب المدینہ حیدرآباد میں بھی یہ نعرے بچوں کے ہوتے ہیں اس طرح کے.
اچھا، سو برس کی نانی دے. اب یہ ہو سکتا ہے دعا ہو کہ میری نانی سو برس تک جیے، وہ اچانک سو برس کی نانی تو مل نہیں سکتی نا، یہ تو تے ہے. اچانک سو برس کی نانی کیسے ملے گی؟ نانی ہوگی تو جیتے جیتے سو برس کی ہو جائے گی، تو شاید یہ مراد ہو کہ اللہ پاک بارش دے، یا اللہ انہیں یوں محاورہ ہو نا، یا اللہ بارش کا پانی دے سو برس کی نانی دے. اگر مذاق کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے ہیں تو صحیح ہے مراد، جبکہ یہ لیں کہ میری نانی سو برس تک جیے، لمبی عمر ہو اس کی. سو سے بھی مراد یہ ہے، ہنڈریڈ نہیں ہے، لمبی عمر ہو. مگر ذرا اب وہ ہے بچوں کا یہ، البتہ سو برس کی عمر بغیر عافیت کے بھی رسک ہے کہ وہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بیچاری کھاٹ پہ پڑی رہے، بستر پہ پڑی رہے، تکلیف اٹھائے، دوسروں کی محتاجی ہو، تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا. امن و عافیت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انسان اپنی زیب و زینت بڑھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننے کا انتخاب کرتا ہے، اور عموماً جب یہ کپڑے میلے، گندے یا استعمال شدہ ہوتے ہیں تو ان کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دھونے کے لیے دو ذرائع اپنائے جاتے ہیں، یا تو گھر پر یا دھوبی کے پاس، اور عموماً دھوبی سارے کپڑے ایک ساتھ دھوتا ہے. دوران دھلائی مشین میں اگر کسی کپڑے سے کچھ پیسے یا کوئی سامان وغیرہ نکل آتا ہے تو وہ کیا کریں، اور گھر پر دھوئیں یا ڈرائی کلین تو اس میں کیا کیا احتیاط کی جائے؟
اگر کچھ نکلتا ہے کپڑے میں سے، رقم وغیرہ، تو وہ اسی کپڑے کی آپ نشانی رکھ لیں، اور گاہک کو جب یہ کپڑا واپس لینے آئے تو وہ سامان جو ہے اس کا جو بھی جیب سے نکلا ہے، اس کے کچھ بیگ رکھ لیں، پلاسٹک کی پولیتھین کی تھیلیاں وغیرہ، میں نام لکھ کر ڈال دیں گے یہ فلاں کا آیا تھا کپڑا، اس میں سے نکلا، پھر وہ آئے تو وہ بیگ جو ہے یہ اس کے ساتھ رکھ کر اس کو دکھا کر کہ یہ نکلا تھا اور یہ آپ لے جائیے. دکھا کر دینا مناسب ہے، کل جا کر کوئی قیمتی چیز نکلی اور آپ بولیں گے میں نے رکھ دیا اور آپ نے واقعی رکھ دیا ہو تو گر گرا گئی تو پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، تو یہ بول کر میں نے یہ پایا تھا تو آپ کو پیش کرتا ہوں، تو اس سے آپ ایک ثواب کا کام ہوگا، شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اور گاہکوں کے بھی ذہن میں دل میں آپ کی نیک نامی ہوگی، اور روزی میں برکت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا. کرنا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. اگر اس کو مال غنیمت سمجھ لیا، جیسے کہ یہ محاورہ ہے اب یار رکھ لو، تو یہ رکھنا حرام، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کو کھا پی گئے تب بھی یہ واپس تو دینا ہی پڑے گا، ہے کسی کا آپ کا تھا ہی نہیں ہے، بالکل یہ ڈاکو والا کام ہے، غصب کی، یہ غصب ہے، جیسے ڈاکو چھینتا ہے نا، تو یہ بھی ایک طرح سے وہ چھیننے کی تعریف میں آئے گا. وہ دینا یہ زندگی میں مطلب اس سے توبہ سے فارغ نہیں ہو سکتے. لاکھ بار بھی توبہ کرے فارغ نہیں ہو سکتے جب تک یہ اس کے مالک کو پہنچائے. مالک اگر فوت ہو گیا تو وارثوں کو پہنچائے. ملتا ہی نہیں ہے, جتنے کے مل گئے وہ تو چلو دے دیا, نہیں ملتے اب کس کس کا لیا کچھ یاد نہیں ہو. ذن غالب کرے اور اتنی رقم کسی فقیر شرعی کو بغیر نیت ثواب دے دے. اس کے باوجود اگر کوئی دعویٰ ثابت کرے گا اپنا کہ یہ رقم میری کپڑے میں تھی تو پھر وہ اس کو دینا تو پڑے گا. یہ احکام شرعی ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب پرایا مال ہم ہڑپ کر جائیں. اسلام نے سب کو تحفظ دیا ہے. اسلام بہت پیارا مذہب ہے, کسی کا مال ناحق ایک ذرہ بھی کھانے کی ہم کو اجازت اسلام نے نہیں دی.
بلکہ کافر سے بھی جو وہ مال چھیننے کی اجازت نہیں ہے,
بے شک
دھوکہ دے کر لینے کی اجازت نہیں ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
شدید گرمی کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ احتیاط کا بھی پوچھا تھا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کپڑے دھونے میں, گھر میں بھی اور یہ دھوبی کو بھی.
اگر ناپاک کپڑا ہے تو وہ الگ سے دھویا جائے, پاک کپڑوں میں مکس نہ کیا جائے, الگ سے دھو لے. کپڑے کا میلا کچیلا ہونا, پسینے کی بدبو کے بھپکے آنا, یہ ناپاکیاں نہیں ہے. ناپاکی جیسے پیشاب لگا ہوا ہے, یہ بقرعید کے دنوں میں بعض اوقات وہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں تو یہ یوں ناپاکی لگ جاتی ہے. تو اس طرح کی اب استنجا وغیرہ کی ترکیب ہو جاتی ہے اور ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے. ایسا ناپاک کپڑا کسی بھی نجاست سے وہ ناپاک ہوا تو اس کو الگ سے پاک کر دیا جائے. پھر بولے میل کچیل اس کا مزید دھونے کے لیے پاک کرنے کے بعد اب دوسرے میلے کپڑوں میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک یقین نہ ہو کسی کپڑے کو یا کسی بھی شے کو ہم ناپاک نہیں اس سے کہہ سکتے. یہاں تک کہ 1000 کپڑے دھوبی کے پاس آئے, وہ سارے میلے بدبو اڑا رہے ہیں جبکہ وہ بدبو نجاست کی نہیں ہے. ٹھیک, یعنی کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو ویسے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, میل نظر آ رہا ہے, تو یہ 1000 کپڑے بھی پاک ہی مانے جائیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. اس سے نہیں, قیاس سے, اپنی اٹکل سے گیا اور وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے تو کسی کا تو اس میں پیشاب لگ ہی گیا ہوگا, یہ نہیں ہے. شریعت میں اس میں بڑی آسانی دی ہے کہ ناپاک کو کسی چیز کو اس وقت تک ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک یقینی معلومات. جیسے بارش آ گئی تو گلیوں میں کیچڑ کھڑی ہو گئی ہوگی, گڑھے بھر گئے ہوں گے, تو اب یہ کہ اس کے چھیٹے اڑتے ہیں کالے کالے, یہ اس کو کالے رنگ کو ناپاک نہیں بولتے. تو قلعہ غلاف کعبہ کا رنگ بھی کالا ہی ہے, لیکن وہ ایسا پاک ہے کہ پاک کرنے والا. حجر اسود کا رنگ بھی, اسود بولتے ہی کالے ہوئے, حجر اسود وہی پاک کرنے والا ہے, گناہوں سے پاک کرے گا. تو یہ کالی کیچڑ ناپاک نہیں ہے. کوئلہ کالا ہوتا تو ناپاک تھوڑی ہے, کسی بندے کا رنگ ہی کالا ہو تو اس کو تھوڑی ناپاک بولیں گے. تو یوں کیچڑ جو راستے میں کھڑی ہوتی ہے, چاہے بارش کی ہو چاہے ویسے ہی ہو, جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو نجاست کی, اس وقت تک ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
شدید گرمی کے سبب پانی ڈال کر ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
اگر وہ چپک کر ستر ظاہر نہیں کرتے, نہ یہ نماز میں مانے ہوئے خشوع ہے. خشوع ہے نا کہ دل جمعی میں رکاوٹ نہ ہو. تو اب یہ تھوڑا بہت پانی چھڑک لیا ہے بندے نے کپڑے میں, یا بارش کا پانی بھیگا ہوا ہے کپڑا, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی پاک پانی کے کپڑے ہیں بھیگے ہوئے, اور اگر وہ ستر پر چپک کر اس کی کھال کی رنگت, ستر کے جو بھی حصے ان کی رنگت نہیں دکھا رہے, تب تو نماز ہو جائے گی. اگر بقدر مانے وہ کھال چمک رہی ہے اس میں ستر کی, تب تو مطلب نماز میں رکاوٹ آئی کہ اگر وہ اتنی یعنی چوتھائی یعنی کسی عضو کی چوتھائی اس میں سے چمک رہی ہے, کپڑا چپکے گا پانی والا تو چمک آتی ہے, سفید کپڑا چپکے گا تو, پینٹ موٹا کپڑا ہوتا ہے یہ چپکتی ہے تو رنگ نہیں چمکتا. تو اگر وہ کسی عضو کی چوتھائی کی مقدار اگر وہ چمک آ جائیے اس عضو میں تو اب کپڑا یہ ستر چونکہ نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ بعض لوگ یہ بعض یعنی ایک تعداد ہے کہ جن کی شلواریں یہ بےچارے مذہبی ماحول میں آنے کے لیے یہ شلواریں پہن کر آتے ہیں, یا بھی ہوں گے اس میں ان کی کپڑے میں ان کی رانے چمکتی ہیں. میں نے تو کئی ایک کو سمجھا چکا ہوں, میں بارہا دیکھ لیتا ہوں تو چٹھی لکھ دیتا ہوں دے دیتا ہوں. یہ اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں, کسی کو مت دکھانا, آپ خود ہی ترکیب سے دیکھ لیں کہ یار یہ, کیونکہ عام طور پہ ہمارے کپڑے جو ہے یہ پتلے ہوتے ہیں, سوتی نہیں ہوتے, یہ نائلون اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ٹیریلین اور کیریلین اور کیا کیا ہوتا ہے, یہ تو یہ بس وہ چمکتی رہتی ہے ران کی کھال.
گرمیوں میں پتلے پہنے جاتے ہیں,
گرمیوں میں پتلے پہنتے ہیں, جیسے وائل کپڑا ہے اس میں بھی یہ امکان موجود ہے. وائل موٹا بھی ہوتا ہے شاید, ہے نا, وائل شاید موٹا بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب اپنے کپڑوں کو غور کر لیں, اتنی ساری نمازیں ضائع کر بیٹھے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی بولتا تھوڑی ہے, مطلب یہاں یہی تو ہے نا کہ بولتے نہیں ہیں. ہم اگر سمجھانا شروع کر دیں نا تو معاشرہ صحیح ہو جائے. یار اپنے باپ کا کیا جاتا ہے, تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اپنے باپ کا جاتا ہے, دادا کا جاتا ہے, کس کا جاتا ہے. میں جب ذن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا اور وہ گناہ میں ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, تو اب ہم کو واجب ہو جائے گا کہ ہم اس کو سمجھائیں, روکے اس گناہ سے, نہیں تو ہم گناہگار ہوں گے. جبکہ ہم کو یہ دل مت نہیں کہ ذن غالب آ جائے کہ یہ مان لے گا. ہاں اگر یہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں پھر سمجھانا واجب نہیں ہوگا. اگر یہ ذن غالب نہیں بنتا کہ تو ویسے کہ مانے گا پتہ نہیں مانے گا تو واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے گلے ملنے اور گلے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟
گلے ملنا معنی معانقہ کرنا, گلے ملنا یہ تو عام لوگ سمجھتے ہوتے ہیں, جیسے عید میں ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں. اچھا, اور گلے پڑنا یہ محاورہ ہے, یعنی یہ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے کچھ کیا نہیں یا کچھ اس پر قرض نہیں اور گلے پڑ جانا کہ میں نے تم کو دیا تھا, یہ بھی گلے پڑنا, یہ گلے پڑنا گناہوں بھرا ہے. اور بعض اوقات یہ کہ بہت زیادہ اصرار, یعنی اصرار کا مبالغہ, یار تو جان نہیں چھوڑ رہا گلے پڑ گیا تھا میرے, اب بس اب بتاتے ہی بنی, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو بتاؤں. یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پرائی بلا گلے پڑ گئی, مصیبت گلے پڑ گئی, اب یار بیماری گلے پڑ گئی ہے جا نہیں رہی. تو کئی معنوں میں یہ گلے پڑنا یہ استعمال ہوتا ہے. گلے پڑنا اور گلے ملنا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
اب گلے پڑنا کیسا,
کبھی جائز ہوگا کبھی ناجائز ہوگا کبھی حرام ہوگا, صورت نہیں بنے گی.
اور گلے پڑنا اچھا بھی ہوتا ہے
بھائی, ابا اپنے استاد سے مسئلہ پوچھنا, استاد علم کی بات اس سے جاننا چاہتا ہے اور استاد آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو گلے پڑ گیا. جیسے میں علم دین کا شوقین, پرانا شوقین, کسی مفتی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے, ان کا ٹائم تھوڑا ہو گیا تھا جانے کا, کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, میں بھی ٹلنے والا کم ہوں. میں نے ان کو آیت سنائی, آپ حضرات سے ہی سنا ہم نے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو. میں نے جب یہ آیت پڑھی نا اور برف پڑی ہے ٹھنڈے ہو گئے. ہاں بولو بولو کیا پوچھتے ہو. تو میں نے بھی یوں بعض اوقات علماء کے گلے پڑھ پڑھ کے سیکھا ہے کچھ باتیں. تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس میں ثواب ملے اچھی نیت ہو تو اصرار کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ بتاتے ہیں سستی بھی تو آدمی کرتا ہی ہے نا. لیکن خیر اگر وہ واقعی وہ جلدی میں ہو، اس کو پیشاب لگا ہو، غصے میں ہو، تھکن اس پر چڑھی ہو، تو ایسے موقع پر سوال کرنا نہیں چاہیے. تو موقع کی مناسبت سے اجازت لے کر ہی سوال کرنا چاہیے. اس کے آداب یہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی لا تعلقی کا اظہار کرے تو اس سے مل جل میں پہل کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے ایک جگہ یہ قول پڑھا ہے کہ جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، بے شک سونے کا لقمہ ہی کھانے کو دیا جائے. یہ صحیح ہے؟
وہ اور چیز ہے اور رشتہ دار سے حسن سلوک اور چیز ہے. یہ تو اگر وہ تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور تم نے بھی سلوک کیا، یہ تو آٹا ساٹا ہوا، ادلا بدلا ہوا. بہار شریف میں لکھا ہے نا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے صلہ رحمی. اور پھر حدیثوں میں بھی ترغیب ہے کہ جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. تو ایسوں کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کا حساب آسان ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا. اس مضمون کی حدیث پاک موجود اپنے فضان سنت میں، عفو درگزر کا بیان جو رسالہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک یہ مختلف روایت ہے جو میں نے بیان کیا، وہ بھی روایت ہے مضمون کی. ایک اور روایت عفو درگزر کی فضیلت صفحہ نمبر 4 پر حضرت ابی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق ان تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا جوڑے. جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا یعنی رشتہ جوڑے. یہ معاشرے کو درست کرنے کے بہترین مدنی پھول ہے جو کہ صرف اسلام ہی دے سکتا ہے اور ہمیں دیا ہے. دنیا کی کسی قوم میں یہ اس طرح کے مدنی پھول نہیں ملیں گے جو ہمیں اسلام میں ملتے ہیں.
پیارے باپا جان، سوال میرا یہ ہے کہ اگر صبح سویرے کام پہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
حضرت سیدنا سخر ابن بداغہ غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی میری امت کے صبح کے کاموں میں برکتیں دے، اور جب کوئی فوج یا لشکر بھیجتے تو شروع دن میں بھیجتے تھے، اور سخر تاجر تھے تو وہ اپنا مال تجارت اول دن میں بھیجا کرتے تھے، تو وہ بڑے امیر ہو گئے اور ان کا مال بہت بڑھ گیا. یہ میرات المناجی جلد 5 صفحہ 491 پر ہے. اس حدیث کی شرحہ، یعنی میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کرے، جیسے سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا وہ تھی جو ابھی بیان ہوئی اور عمل یہ تھا، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعا و عمل سے یہ وقت برکت والا ہے. پھر اپنے بارے میں فرماتے مفتی صاحب کہ فقیر نے بھی تجربہ کیا کہ صبح سویرے کاموں میں بہت برکت ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو طالب علم مغرب و عشاء کے دوران اور فجر کے وقت محنت کرے پھر عالم نہ بنے تو تعجب ہے، اور جو طالب علم ان دو وقتوں میں محنت نہ کرے اور عالم بن جائے تو بھی حیرت ہے. ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، الہی میری امت کے جمعہ رات کے دن صبح کے وقت کے کاموں میں برکت دے. مرآت المناجی جلد اول صفحہ 399 یعنی ایک کم 400 پر ہے. حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو فجر کی نماز کی طرف گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے گیا، اور جو سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے گیا. اس حدیث پاک کی شرح یہ ہے، یعنی انسانوں کے دو ٹولے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. ان کی شناخت یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے. خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان میں لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد.
میرا نام محمد حسن رضا استاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر صبح کو سحری کے وقت روزہ رکھ لیا، یہ نیت کر لی اگر روزہ رکھا گیا تو رکھ لوں گا، اگر نہ رکھا گیا تو نہیں رکھوں گا، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ بات فرما دیجیے.
تذبذب کے ساتھ نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور فائنل 100% جس چیز کا عزم ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ ہوتی ہے نیت. چونکہ چنانچہ ہوا تو نہیں ہوا تو یہ تذبذب ہے نا، تو اس طرح روزہ نہیں ہوگا.
یعنی
یہ نیت نہیں مانی جائیے، اگر اس طرح نیت کرنے کے بعد وقت کے اندر اندر پکی نیت کر لی نہیں میں رکھوں گا بس فائنل ہے، تو اب ہو جائے گا روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سال کے طور پہ اگر زید کو کوئی خوشی کی خبر ملی اور اس نے شکرانے کے طور پر مٹھائی تقسیم کی تو اس مٹھائی میں اغنیہ اور فقرا دونوں شامل ہو سکتے ہیں یعنی کھا سکتے ہیں یا پھر صرف اغنیہ کھا سکتے ہیں؟
نہیں صرف اغنیہ کھا سکتے ہیں ہم, مگر مسئلہ یہ کہ شکرانے میں اس نے مٹھائی تقسیم کی تو ذرا سب ہی کھا سکتے ہیں, کوئی منت کا صدقہ تو ہے نہیں, خیرات تو نہیں ہے. یہ
اغنیہ کیا ہوتا ہے؟
ہاں اغنیہ, یہ مولانا ہوں گے نا, غنی کی جمع اغنیہ, یہ مالدار, صرف مالدار کھا سکتے ہیں یا غریب بھی کھا سکتے ہیں, دونوں ہی کھا سکتے ہیں. ہم بھی تو لنگر رضویہ دونوں کو کھلاتے ہیں, یا غریب امیر سبھی کھا رہے ہیں, حالانکہ یہ لوگ عطیہ دیتے ہیں عاشقان رسول, اسی سے یہ پکتا ہے, لیکن انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ دونوں کھاتے ہوں, دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے. مسئلہ قومہ, پتہ قومہ کس کو بولتے ہیں؟ آج کل اخبار میں بہت آتا ہے, یہ کومے میں چلا گیا, وہ کومے میں چلا گیا, اسکوٹر کا حادثہ ہوتا ہے تو, یہ قومہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر میری برادری بولے تو جواب دے دو, 50 سے اوپر والے. عربی میں قوما, یعنی جو میری مراد ہے قوما کی, وہ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی نہیں بتانے والا
باپو؟ یہ باپا نے فرمایا 50 سال یا اس سے اوپر کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
محمد بشیر اتاری, محمد بشیر اختاری, باب المدینہ کراچی.
ایج
30 دن کے اعتکاف میں ہوں باپا.
ایک ماہ کے کہیے.
ایک ماہ کے.
30 میں بعض وقت 3 سمجھ میں آتا ہے.
جی جی.
عمر کتنی آپ کی؟
عمر میری 65 سال ہے.
کتنی؟
65.
65.
ہاں 65 بجی ہے.
ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اچھی صحت ماشاء اللہ.
کوما جو ہے نا مصنوعی سانس کے جو وینٹیلیشن تو ہوتا نا,
عربی جو خلاصہ کری مجھے مراد کرو ہے
مصنوعی سانس وینٹیلیشن.
12 ماہ کے لیے بٹھا دو, صحت اچھی ہے انشاءاللہ, سفر کر لیں گے. 12 ماہ کا
لبیک بلا لیں بھیا.
ہم مسکرا رہے ہیں, امید ہے لڑائی بھی نہیں کریں گے.
ورنہ
بزرگوں سے خطرہ ہوتا ہے لڑا لڑی.
وہ کوما تھا جو کہتے ہیں جو کومے میں چلے گئے. بھیا آپ جو کھڑے ان سے تو پوچھیں گے نہیں نا باپو.
نہیں
بزرگ بیٹھے بیٹھے,
میری مطلب بزرگ ہوں گے, ان کے پاس مائک خود آئے گا جبکہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے, تو کسی ایک کے پاس ہی جائے گا مائک, ظاہر سب کے پاس تو نہیں جائے گا, باقی سب تشریف رکھیے.
جو پہلے ایک مرتبہ دے چکے ہیں ان سے بھی اگر اور مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مصطفیٰ تاریخ باب المدینہ کراچی سے. رکو سے جب اٹھتے ہیں اس کو کوما کہتے ہیں.
عمر نہیں بتائی آپ نے.
عمر تقریباً 53 سال.
ماشاء اللہ, اب جواب دیجئے.
رکو سے جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو کوما کہتے ہیں.
رکو کے بعد کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں.
جی
جواب درست ہے.
مقدس پانی اور روزۃ الجنہ کے قالین کے مقدس ٹکڑے, یہ آپ کو تحفہ ہوں. کچھ مدنی تحفہ ہم نے دیا, اب آپ کی طرف سے تحفہ کیا ہے؟
انشاءاللہ 12 ماہ کی نیت ہے انشاءاللہ, لیکن
تاریخ
کا ٹائم لگے گا انشاءاللہ.
تاریخ دے دیجیے
باپا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ, نیت پکی.
ہم تاریخ دے دیجیے
انشاءاللہ, ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ.
اسی ربیع الاول شریف سے انشاءاللہ.
انشاءاللہ
مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت کا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول بھی ان کو پیش کیا گیا ہے.
مسئلہ قومہ، رکو سے جب اٹھ جاتے ہیں تو یہ اٹھنے کے بعد جو یہ کیفیت ہے اٹھنے کی، ہم جو کھڑے ہیں یہ قومہ ہے، اس کو قومہ، دو نقطے والا قاف، قومہ. اور اس میں ہاتھ لٹکا دینے ہیں، جھلانے نہیں ہیں، اپنی اصل حالت میں لٹکا دیں. اور قومہ اور جلسہ، اب جلسہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہوا، جلسہ سمجھتے ہیں جو گلیوں میں ہوتے ہیں مولانا خطاب فرماتے ہیں.
تعداد کتنی ہونی چاہیے جلسے میں؟
اب میرا خیال سمجھ گئے ہوں گے، جلسہ. اچھا جواب دے رہا ہے.
ہم جلوس السلام علیکم عبد الرشید عباسی افتباس سے. جلسہ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان، ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی جلسہ کہتے ہیں؟
جواب درست ہے ماشاء اللہ. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اچھا اب قومہ اور جلسہ کا مسئلہ یہ سننا ضروری ہے، یہ سب جب تک یہ مائک والے سمیت سب نہیں بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھے، یہ آپ کی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سب بیٹھے، مائک والے بھی تشریف رکھیں. اس میں اتنی غلطیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. قومہ اور قومہ ہے نا، قومہ میں بالکل پیٹ سیدھی ہونی چاہیے. اب جس کی کوب ہے وہ مجبور ہے، ورنہ پیٹ سیدھی ہو. اور ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار، ایک سبحان اللہ کہنے اتنا وقت پیٹ بالکل سیدھی رہے، یہ قومے میں واجب. بعض لوگ یہ رکوع سے اٹھتے پورا سیدھا نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ چلے جاتے ہیں سجدے میں، تو یہ واجب ترک کرتے ہیں. نماز ان کی مکروہ تحریر میں ہوتی ہے اور دوبارہ دہرانا واجب ہوتا ہے. ایک تو اس میں غلطی کرتے ہیں، اور اس دوسرا وہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا ہے. ایک سبحان اللہ کی مقدار، اس میں بھی ایک تعداد ہے جو دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھتے. میرے ساتھ یہ چند عیسائی بھائی نماز پڑھتے ہیں، تو میرے ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے بہت احتیاط کرتے ہوں گے، لیکن نفسیاتی اثر ہوتا ہوگا نا. تو اس کے باوجود یہ میں دیکھتا رہتا ہوں بعضوں کو کہ یہ صحیح نہیں بیٹھتے، پھر اب میرا ذہن غالب آ جاتا ہے کہ یہ مان تو جائے گا، اب مجھے پھر اس کو سمجھانا ہوتا ہے. اچھا اب میں سمجھاؤں تو یہ کنفیوز بات پکڑ لیتا ہے، دس بوسی شروع کر دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ بیچارے ہاں کہ یہ کیا ہو گیا. خیر یہ میری سستی ہے، میں نے نیت تو کی تھی کہ میں پرچی بنا لوں اس میں یہ مسئلہ لکھ کر ایسوں کو دے دیا کروں. آپ بلا کے لیے انشاءاللہ دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے، سبحان اللہ کہہ لے اتنی مقدار میں، اور سیدھا یوں بیٹھ، بعض بیٹھتے ہیں لیکن یوں تھوڑا سا یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، رکتے ضرور ہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے نہ رہے، بالکل پیٹ سیدھی سیدھا بیٹھنا. اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، ان کو دو چار پانچ بار بتانے میں بھی عادت پڑ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچارے بچپن سے اس طرح کرتے آتے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کر پاتے. اچھا پھر کریں گے پھر پتا چلا تھوڑی جلدی ہے، تو جلدی میں اور صورتیں ہیں جلدی نمٹانے کی، اس میں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس میں تھوڑی قراءت مختصر کر دے یا اس طرح کوئی کمی کر دے. یہ جلدی کی کمی کریں گے اور جلسہ توڑیں گے، قومہ توڑیں گے، یہ جلدی ہے ان کی، اور مخارج چب جائیں گے، حروف چب جائیں گے. تو اس لیے وہ نماز کورس سب کو کرنا چاہیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کا نماز کورس کروایا جاتا ہے. اگر وہ متقبین ہمارے کر لینا تو انشاءاللہ نماز کے کافی احکامات آ جائیں گے انشاءاللہ.
کوما کا جو آپ نے ابھی مسئلہ بیان فرمایا, سیدھا کھڑا ہونا, بالکل سیدھا کھڑا ہونا, اس میں چند مرتبہ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے, اکا دکا بھی نہیں کہوں گا, کہ وہ سیدھا کھڑا ہونے میں غالباً شاید مبالغہ کر دیتے ہیں اور سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے
پیچھے جھک جاتے ہیں,
پیچھے جھک جاتے ہیں اور پیٹ یوں تھوڑا سا نکلتا ہے نا یوں, وہ زیادہ تر کمر کو جو ہے نا وہ یوں زور مارتے ہیں اور یوں بالکل یوں ہو جاتے ہیں.
نماز میں کسی بھی رکن میں تکلف نہیں کرنا ہے, نارمل. تو سیدھا کھڑا ہونا نارمل بھی تو ہوتا ہے, ابھی میں نارملی تو بیٹھا ہوں, کوئی تکلف نہیں, آپ بیٹھے ہوئے نارملی تو بیٹھے ہوئے, تکلف نہیں کرنا. جیسے میں نے وہ اس کا سمجھایا, تکبیر تحریم ماں کا قبلہ رخ ہو لیکن یوں کھینچ کے نہیں, تو نارمل ایک ہوتی ہیں انگلیاں, یوں قبلہ رخ کہیں بھی تکلف نہیں ہے. یہ تو دنیاوی طور پر جو جن کو ایکسرسائز جو کرتے ہیں نا کسی استاد سے مشورہ کر کے, یہ ان کو بھی پتا ہوگا ایکسرسائز میں کہیں بھی تکلف نہیں ملے گا, کھینچ کھانچنا نہیں, نارمل نارمل ایکسرسائز ہوتی ہے. کھینچنے کھانچنے سے بعضوں کا نس آگے پیچھے ہو سکتی ہے, چڑھ سکتی ہے نس,
جلسے میں بھی نقصان ہو سکتا ہے. جلسے میں بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے نا وہ ڈھلک جاتے ہیں اسلامی بھائی,
سیدھے اسٹیٹ.
ہاں تو یہ جو سن رہے ہوں گے اصل میں یہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیچھے کی طرف جو ہے نا یہ ان کا وہ وزن بڑھ گیا ہے, تو بعد وقت ان کو بھی نہیں اس کا, اب یہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ کریں.
یہ رکتے بھی ہیں بعض تو وہ حرکت جاری رہتی ہے ان کی, یوں یہ نہیں رک گیا تو رک گیا, اسٹاپ, رواں رواں اسٹاپ, یوں سمجھ لو. اللہ کرے ہم کو نماز پڑھنا آ جائے. واللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب. انہیں جان بوجھ کر جس نے یہ قوما یا جلسے کا یہ واجب چھوڑا اس کو یہ نماز دہرانی پڑے گی, یہ یاد رکھیے گا, واجب الاعادہ ہے, نہیں دہرائیں گے تو گناہ کروں گے. اور یہ چل رہی ہے جدی بشتی چلنا ہوتا ہے, برسوں سے یہ چل رہے ہوں گے, بعض لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کبھی سنا ہو تو انسنی, نماز کے احکام پڑھ لیے مگر توجہ نہیں, ان کو یوں ہوتا ہوگا ہم تو صحیح تو پڑھتے ہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے جو پتلے کپڑوں کا, باریک کپڑوں کے بارے میں جو مدنی پھول عطا فرمایا, شاید اس پر ہو سکتا ہے کہ ابھی اسلامی بہن کا کوئی میسج آیا ہے, کہہ رہی ہے کہ آج کل لون کے کپڑے ہیں جو کہ بہت باریک ہوتے ہیں, کیا ڈبل تے کر کے سلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟
بہرحال یہ کہ پردہ ہونا چاہیے, ڈبل یا ٹریبل میں بھی سلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
عموماً اسلامی بہنوں کے کپڑوں میں اندر میں استر لگ جاتے ہیں,
استر لگ جاتے ہیں لیکن استر
آستینوں میں پھر نہیں لگیں گے تو مسئلہ ہو جائیں گے,
پورے پہ نہیں ہوتے.
ہاں مطلب کپڑا ہی ایسا لیا جائے جس میں, عورت کے لیے تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے مردوں کے مقابلے,
دونوں کو ضرورت ہے
جی,
ورنہ یہ پھر نمازیں توڑ دیں گے.
جی بابا
ستر نہیں بابا, اگر کسی کے کندھے چمکتے مرد کے تو حرج نہیں.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا
ہوں, رانے نہیں چمکنی چاہیے, عورت نہیں چمکنے چاہیے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مردوں کا ستر ہے, عورتوں کا تو وہ منہ کی ٹکلی, دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں کے پنجے, ان کے علاوہ سارا بدن ان کا ستر ہے, بال بھی ان کے ستر ہے, چھپانے کی چیز ہے, غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرے گی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, پنڈلیاں دکھائے گی, بازو دکھے, یہ سب گناہگار, لباس ایسا پہنتی ہے کہ آدھا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے, ایسی ساڑیاں پہنتی ہے کہ بدن کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, توبہ استغفر اللہ, جہنم میں لے جانے والے کام ہے. عورت کے لفظی معنی جو ہے نا عورت, اس کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز.
سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر زخم ہے, سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر زخم ہے جس سے پیپ نکلتی ہے, تو کیا الٹے ہاتھ سے وضو کرتے وقت کلی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر کوئی حضور ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر حضور نہیں بھی ہے تو کلی کی الٹے ہاتھ سے کسی نے تو بے شک سنت چھوٹے گی اس کی، لیکن وضو ہو جائے گا. مجبوریوں میں تو استثناء موجود ہوتے ہیں نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم. کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے کسی بزرگ نے دین نے چپل کا کاروبار کیا ہے، اور چپل کا کاروبار کیا ہے تو کس انداز سے کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں نا، بزرگان دین کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، آپ بھی بزرگان دین میں سے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ مطلب داڑھی پوری دین کی، تو یہ کہ یوں مطلب کئی ایسے بزرگان دین ہوں گے جنہوں نے کیا ہو، لیکن یہ کہ پرانے بزرگوں میں سے جن کے کتابوں میں واقعات ملتے ہوں، درزی کا تو شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو احیاء العلوم وغیرہ لکھا ہے، تو درزی کا کام تو ادریس علیہ السلام کی طرف سے چلا ہے، کپڑے سینے کا انہوں نے شروع کیا تھا. اب شیخ عبداللہ خیاط یہ مشہور بزرگ تھے، اور ان کا تو مکہ مکرمہ عزیزیہ علاقہ ہے، وہاں میں نے بورڈ دیکھے شارع شیخ عبداللہ خیاط،
شارع عبداللہ خیاط،
اچھا شارع عبداللہ خیاط. یہ مراد کون سے عبداللہ یہ تو کنفرم پتا نہیں ہے، لیکن وہاں صحابہ کرام کے نام پر روڈ کے نام ہوتے ہیں، بزرگوں کے نام پر بھی روڈ کے نام ہوتے ہوں گے، تو شاید یہ یہی مراد ہو. کیونکہ کوئی بھی مشہور شخصیت ہو یا متبرک شخصیت ہو، اس کے نام پر ہی اس طرح کی چیزیں، یا دنیاوی طور پر شہرت ہو یا کوئی ارباب اقتدار میں سے ہو، خیاط درزی کو کہتے ہیں، اور کوئی ارباب اقتدار میں سے کوئی وزیر وغیرہ یہ خیاط کہلانا شاید پسند نہ کرے، تو یوں ظن غالب یہ جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہی ہوں بزرگ. تو ان کا قصہ لکھا ہے نا کہ یہ ایک بار اپنے خادم کو چھوڑ کر گئے، پھر آیا تو وہ کچھ حساب کتاب پر بات چیت ہوئی، تو خادم نے بتایا کہ وہ ایک آتش پرست آیا تھا، تو اس نے مجھے کھوٹا سکہ دیا تو میں نے نہیں لیا. یعنی یہ اپنا اسے کارنامہ بتایا، ارے کارنامہ ہی ہے، ارے کھوٹا سکہ پہچان لیا میں نے، نہیں لیا اس سے میں نہیں دوں گا تم کو کپڑا، سچا سکہ دو وغیرہ. تو حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو زمانے سے کھوٹا سکہ دیتا تھا، میں بھی جانتا ہوں کھوٹے سکے کی پرکھ ہے مجھے، لیکن میں ارادتاً لے لیتا تھا، جان بوجھ کے لے لیتا تھا کہ میں نہیں لوں گا تھا، کسی اور مسلمان بھائی کو ٹکا کے آئے گا، تو میں اپنے اوپر لے لیتا تھا کہ میرے کیڑ کسی اور مسلمان بھائی کو نقصان کیوں ہو، مجھے بھلے نقصان ہو. یہ ان کے جذبے ہوتے تھے. آج تو ہم دھڑلے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلے رہتے ہیں، اور دوسرے کے بلے میں گلے میں بلا ڈال دیتے. لیکن اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے کہ بس وہ کسی کے گھر میں چوہے ہو گئے تھے، تو مشورہ دیا کسی نے کہ بلی پال لو چوہے بھاگ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھاگ کر جائیں گے کہاں، پڑوسیوں کے گھر میں، تو میں ایسا کام کروں کہ اپنے چوہے بگاڑنے کے لیے پڑوسیوں کے گھر کا ان کو راستہ دکھاؤں، میں بلی نہیں رکھوں گا. ایسے تھے ہم کیسے، یہ سب کو پتا ہے. اللہ کرے ہم اچھے ہو جائیں، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی راحت کا سامان کریں، ایسے ہو جائیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.